بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام ہم سب کے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ ہمارے اس ادارے کے طلباء جو حافظ ہو رہے ہیں وہ قرآن پاک سنا رہے ہیں. یہ پڑھنے میں ثواب ملتا ہے سب کو معلوم ہے, لیکن یہ ثواب کس کو ملتا ہے یہ سب کو نہیں معلوم ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ جس نے پڑھا اس کو ملتا ہے, اور نماز میں قرآن شریف کا پڑھنا وہ ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں ہیں. نماز میں قرآن شریف کے پڑھنے میں ایک حرف پر 200 نیکیاں ہیں, اور یہ نفل نماز میں ہیں. تراویح تو سنت موکدہ ہے, اور یہ انڈیویجول پڑھنے میں ہیں. جماعت کا ثواب الگ ہے, اور یہ غیر رمضان میں پڑھنے میں ہے. رمضان کا ثواب الگ ہے, جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام اس میں دیا ہوا ہے. جب یہ انعام تقسیم کرنے کا وقت آئے گا اور آنکھیں انسانوں کی کھلیں گی اور عالم حقیقت منکشف ہو جائے گی. ابھی تو عالمی خواب ہے, یہ تو خواب کی دنیا میں ہم سب رہتے ہیں. بھی حقیقت کی دنیا جب ہوتی ہے جب آخرت قائم ہوگی میرے دوست, قیامت آئے گی, اس وقت پتہ چلے گا کہ کمانے والوں نے کیا کمایا اور گنوانے والوں نے کیا گنوایا. جو دنیا کے کمانے والے تھے وہ آخرت کے گنوانے والے ہیں, ضائع کرنے والے ہیں, اور جو آخرت کے دنیا کے ضائع کرنے والے ہیں وہ آخرت کے کمانے والے ہوتے ہیں. انہوں نے دنیا پہ توجہ زیادہ نہیں دے سکے, وہ آخرت پہ توجہ زیادہ نہیں دے سکے ہوں گے. مگر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. جس نے وہاں پا لیا تو اس نے اصلاً پا لیا, چونکہ اس سے کبھی چھینا نہیں جائے گا وہ, اور اس میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی رہے گی, اضافہ ہی ہوتا رہے گا. تو آپ اندازہ فرمائیے, تو آپ جس میں جس کا ایک پیسہ بھی کسی حافظ کے پڑھنے میں, ایک پینی بھی کسی حافظ کے پڑھنے میں لگی ہوئی ہے, ایک ڈالر بھی لگا ہوا ہے کسی بھی سائٹ سے, کا مطلب یہ ہے کہ مثلا پڑھانے والوں کو ہم سیلری دیتے ہیں, چھوٹی موٹی جو بھی دیتے ہیں, یہ سیلری کو ہم کہاں سے دیتے ہیں؟ مسلمانوں سے جمع کر کے دیتے ہیں. تو مسلمانوں میں کس نے کیا دیا کیا پتا چلتا ہے؟ خاص طور پر تھوڑے دینے والوں کا تو بالکل ہی پتا نہیں چلتا, وہ خود بھی اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا, دوسرے بھی شمار نہیں کرتے اس. بڑی رقم دینے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے کہ یار اتنا اتنا بڑا ڈونیشن دیا ہے, ڈبے میں ڈال کے چلے گئے, سامنے سے جو ڈبے جاتے ہیں اس میں ڈال دیا, چھوٹے سے پیسے رمضان میں دے دیے, تھوڑا پیسہ دے دیا اس میں, تھوڑا اس میں دے دیا. بظاہر وہ خود بھی بےچارا اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, دوسرے بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن اگر اس کا ایک ڈالر بھی شامل ہو گیا اس کی پڑھائی میں کسی بچے کی, اللہ پاک کا نظام ایسا عجیب و غریب ہے. وہ اتنے بڑے کرم فرمانے والے ہیں, اتنی مہربانی فرمانے والے ہیں کہ یہ جب تک پڑھے گا اور جتنوں کو پڑھائے گا سب کے ثواب میں برابر کا شریک کر دیتے. اندھسا فرمائی, کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. لوگ اداروں کے چلانے کو, اداروں کے سپورٹ کرنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, اداروں کے لیے چندہ کلیکٹ کرنے والوں کو معمولی سمجھتے ہیں. ارے یار اس میں کیا رکھا ہے, یہ تو انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. یہ دھندا وندا کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو, یہ آخرت کا دھندا ہوتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے, مسلمانوں سے جمع کرنا پڑتا ہے, لینا پڑتا ہے, فراہم کرنا پڑتا ہے. سرکار تو نہیں کرتی, حکومت تو نہیں کرتی یہ کاموں کو, تو دو صورتیں ہیں, آپ بھی نہ کریں جب حکومت نہیں کرے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو چھوڑیں دین اسلام کو, چھوڑیں نعوذ باللہ من ذالک. اس کو تو مسلمان نہیں چھوڑ سکتا, اس کے لیے تو جتنی وہ قربانی دے گا اتنا بڑھے گا معاملہ. اب آپ دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ ترقی فرما رہے ہیں. 85 میں سب سے پہلے آئے تھے یہاں, 4 مہینے کی جماعت میں. شکاگو 85 کا شکاگو اور اب کا شکاگو, جو لوگ 85 سے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے سب. एक हाफू साहब आते थे हैदराबाद से सुनाने के वास्ते, हम्मद बिन रखी साहब, उनको वहां से बुलाते थे, चूंकि आपको कोई था ही नहीं। फिर उसी जमाने में मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब आए हुए थे एमसीसी में, ये दो हाफिज थे कुल मिला के। फिर धीरे धीरे वो हाफिज याकूब साहब आए, पिफला आए, पिफला आए, पिफला आए, और अब माशाल्लाह एक सुनाता है तो 10 पीछे खड़े हुए हैं। आपके शरिया बोर्ड में कम से कम 10 हाफिज पीछे होते हैं एक के, सब मौलवी पूरे हाफिज हैं तकरीबन, बच्चे हाफिज हैं माशाल्लाह से। तो कैसा वक्त आ गया, यहां से लोग इम्पोर्ट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं सुनाने के वास्ते, और हमारे बच्चे अब सुनाने के काबिल हो रहे हैं। तो क्या कम तब्दीली है, छोटा सा मुसल्ला था एक वहां पे, अब आप देखिए कितनी मस्जिदें बन रही है, कितने मुसल्ले हैं, कितनी आबादी होगी मुसलमानों की, कितना रुझू हो गया मुसलमानों का दीन की तरफ, लोग अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद है, उनकी रेगुलर तालीम के बारे में भी फिक्रमंद है कि भाई वो दीनी इन्वायरमेंट में हो, बच्चे जाये न हो, उनके अखलाक खराब न हो। जो हमारे इस्लामी मयारात हैं, इस्लामी कदरें हैं, वैल्यूज हैं जो हमारी, वो बर्बाद न हो, क्योंकि जिसने उसको बर्बाद कर दिया वो फिर उसका मजहब बचा नहीं करता बाद में। खाली तस्वुरा जो रहते हैं ना, चंद बातें जहन में रखने की, उससे मजहब नहीं बचा करता। जो मजहब से अकीदत और मोहब्बत और इश्क होना चाहिए वो बाकी अगर न रहे, कुछ भी बाकी नहीं रहता। फिर मजहब मजहबी कदरें ही असल चीज है, उसकी मोहब्बत और अकीदत ही असल चीज है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि इश्क ना हो तो शरहुद्दीन, क्या है उसके बाद, इश्क ना हो तो शरहुद्दीन बुत कर रहे तसव्वुरात। तसव्वुरात का एक बुतखाना होता है और कुछ नहीं होता, चंद थाट हैं, चंद थ्योरीज हैं, ये नहीं होता। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी नहीं रहता, वो तसव्वुरात भी गुड़मुड़ हो जाते हैं, खत्म हो जाता है दीन। ये दीन के बचने की सूरतें हैं। लोग समझते जब हम तकरीर करते हैं मदरसों की अहमियत पर, इदारों की, इंस्टीट्यूट की, और उसमें ताउन करने पर, तो लोग समझते हैं अपने काम चलाने के वास्ते बोल रहे शायद। आप अपने जमीर से भी पूछो कुछ, आप अपने दिमाग से भी सोचो कुछ। मैं तो अर्ज किया करता हूं कि मस्जिद बनाने से बहुत ज्यादा अहम इंस्टीट्यूट बनाना है जमाने में। मस्जिद भी फर्ज है मुसलमानों पर, लेकिन मस्जिदों के बनाने से दीन नहीं बचेगा, इदारों के बनाने से दीन बचेगा। मस्जिदें तो स्पेन में अभी बहुत हैं पड़ी, कुर्तुबा में बहुत हैं, मस्जिदें तो बेहिसाब हैं। ये समरकंद और बुखारा और फला और फला फला और ये सब यहां से वहां तक ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं कि एक एक मस्जिद का हौज 5,000 लोगों के एक वक्त में वजू करने के काबिल का है। ऐसे ऐसे लोगों ने बड़ी मस्जिदें बनाई, ऐसे ऐसे हौज बनाए। खुदा ना खास्ता उसको मैं डीवैल्यू नहीं कर रहा हूं, उसकी फर्जियत भी हमारे दिमागों में होना, लेकिन इदारा और चीज होता है, इंस्टीट्यूट और चीज होता है। ये दावत के काम से भी बहुत आगे की चीज होती है, ये दाई बनाता है। दावत का काम करना अलग है, दावत करने वाले बड़े लोगों का पैदा करना अलग है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को इदारे ने पैदा किया, यानी करने वाले अल्लाह है, लेकिन सबब उसका इलियास साहब कहां से बने, वो एक इंस्टीट्यूट से बने। मौलाना इलियास साहब कहां से, यूसुफ साहब कहां से बने, वो एक इंस्टीट्यूट से बने। मौलाना थानवी कहां से बने, वो एक इदारे से बने। मौलाना कासिम और नानकी कहां से बने, वो एक इदारे से बने। मुफ्ती शफी साहब कहां से बने, वो एक इदारे से बने। इदारे अफराद बनाया करते हैं, दाई पैदा किया करते हैं, मुजद्दिद पैदा किया करते हैं, मुफस्सिर पैदा किया करते हैं, मुहक्किक पैदा किया करते हैं, मुदक्किक पैदा किया करते हैं, शेखुल हदीस पैदा किया करते हैं। इदारों के अंदर अफराद बनते हैं, फर्द जो है एक एक ऐसा निकलता है कि पूरी उम्मत को संभाल लेता है, पूरी की पूरी उम्मत के लिए हिदायत का सामान बन जाता है। अल्लाह पाक उसको जब फर्द प्रिपेयर हो जाता है कुरान हदीस की रोशनी में, उसके जौहर अल्लाह खोल देते हैं। उसकी अपनी इस्तेआत होती है, उसके साथ जो चीजें जमा होती हैं, उसके साथ जो अल्लाह पाक की तजल्लियात होती हैं, सरकार का जो फैज होता है, उसकी नौयतें अलग अलग होती हैं। एक एक आदमी हजारों लाखों इंसानों को फायदा पहुंचा देता है, वो इदारों में होता है। जिस वक्त हिंदुस्तान में, जो कि गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एक हिंदुस्तान कहलाता था, इसमें गैरों की तरफ से हमला हुआ और मुसलमानों की सियासत चली गई, तो मुस्लिम सियासी एतबार से पसमानदा बन गए, इक्तदार चला गया उनका, मकलूब हो गए, गुलाम बन गए। अब ये दुनियावी इक्तदार तो चला गया था, मसला दीन का था। उस जमाने में 15,000 से 20,000 मसीही मुबल्लिग वो लाखे इंडिया में छोड़े गए थे, جگہ جگہ مناظرے، جگہ جگہ مقابلے، جگہ جگہ کنفیوز لوگوں کو کرنا اور اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرنا، پھر جو دوسری اور تحریکیں تھیں جن کو چڑھایا جا سکتا تھا چڑھانا، اس میں ایک شدھی تحریک بلکہ ہندوستان سے اٹھی تھی، آپ لوگوں نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، آج بھی وہ لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ تو شدھی تحریک والوں نے جو حرکت کی تھی وہ یہ کہ سارے جہالت کا غلبہ تھا، بہت جاہل تھے لوگ، چونکہ جس زمانے میں مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، اس زمانے میں مسلمانوں نے مذہب پہ کام کم کر دیا تھا ایک دم۔ خود ہمارے حیدرآباد میں نظام حیدرآباد سب سے آخر میں، حیدرآباد سب سے آخر میں ساقط ہوا ہے، یعنی ڈاؤن فال اس کا سب سے آخر میں ہوا ہے، آخر آخر تک اس کے اثرات باقی تھے۔ آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہیں گی، حیدرآباد اسٹیٹ کے ہر چھوٹے دیہات میں، ہر بڑے دیہات میں آپ کو عاشور خانہ ضرور ملے گا۔ عاشور خانہ کہتے ہیں عزا خانے کو، دس محرم کو جو جلوس نکلتا ہے اور امام حسن کا، امام حسین کا، بی بی فاطمہ کا، ان کا ان کا جو تعزیہ اٹھتا ہے وہ ضرور ملے گا، مسجدیں نہیں ملیں گی۔ 25-25 کلومیٹر دور حیدرآباد سے آج تک بھی ایسے مواضعات ہیں، ابھی بھی ہیں، جہاں ایک مسجد نہیں، ایک بھی مسجد نہیں ہے، نام کی عاشور خانہ ہے، ادارہ تو تھا ہی نہیں، لے دے کے جامع نظامیہ تھا تھوڑے، اور وہ بےچارا اس کا اسم پرسی عالم نہیں، اور اتنا چھوٹے لیول پہ اس کی تعلیم، مطلب عالم تو ہوتے تھے 5 سال 10 سال میں ایک آدھ عالم بنا، ایک آدھ مفتی بنا، مولوی فاضل، اس میں ڈگریز بنا دی تھی انہوں نے، مولوی فاضل، عالم فاضل، فاضل فاضل، ایسے مختلف قسم کے، اور وہ بھی دنیا کی بیس پہ ہو گئے تھے سارے، کوئی خاص آدمی وہاں سے کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، چونکہ سرکار کی سرپرستی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دنیا جب دنیا کا اقتدار مسلمان کے پاس رہا تو آخر میں غفلت کا دور بہت تھا، جہالت عام، جب جہالت تھی تو دنیا تو چلی گئی ان کے ہاتھوں سے۔ دین کا معاملہ یہ تھا کہ غیر مسلم تحریکوں نے یہ شروع کر دیا تھا کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے کوئی لاجک بنانی چاہیے، تو لاجک انہوں نے یہ پلانی شروع کر دی کہ بھئی تمہارے آبا و اجداد کیا تھے، تمہارے فور فادر، تمہارے فائیو فادر جو ہیں وہ کیا تھے، تھرڈ فادر کیا تھے۔ تب سب کے پاس تقریباً قریب قریب کی تاریخیں موجود تھیں، کسی کا خاندان جو خواجہ اجمیری کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا سو، کسی کا خاندان ان کے خلفاء کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا سو ہے، کسی کا کچھ کیا، یہ جتنے بھی راجپوت ہیں، رانا ہیں، اور جتنے ایسے یہ کیا نام ان کا، یہ مختلف قسم کے فیملیز پائے جاتے ہیں خاص طور پر ادھر علاقے میں، یو پی کے علاقے کے اندر، یہ گجر ہیں اور فلاں فلاں، عجیب عجیب ہوتے تھے وہ، ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتے وہ، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ٹرائبس تھے، وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ان کو ان لوگوں نے یاد دلانا شروع کیا کہ بھئی تمہارے فور فادر، تھرڈ فادر کہاں تھے، مغل بھائی وہ تمہارا پرانا مذہب ہے، ادھر چلو، ادھر کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے۔ تو بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ مرتد ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یا پھر جس کے پاس تھوڑا بہت شعور ہے وہ مسیحی عیسائی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اقتدار دنیا کا چلا گیا، اقتدار دین کا بھی چلا گیا، نہ صرف دین کا اقتدار چلا گیا جاہل مسلمان ہے، بلکہ اس میں پلٹی کھانا شروع ہو گیا مسلمان۔ اس وقت اللہ نے زمانے کے اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو یہ سوج عطا فرمائی کہ ان کے دین کو اور ان کے دنیا کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دینی ادارے قائم کر دو، دینی انسٹیٹیوٹس قائم کر دو، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، تفصیل سے فقہ پڑھانا، عربی لینگویج پڑھانا، اس میں پہلے ان کو عربی میں ماہر بنانا، قرآن کا ٹرانسلیشن کے اوپر ڈیپینڈنگ کرا دینا، اور پھر اس کے بعد میں فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، لوگوں سے بحث الجھ کرنے، الجھتے ہیں لوگ، مختلف قسم کے سوالات اعتراض کرتے ہیں، اس کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے علم عربیت پڑھانا، علم معانی ہے، علم بلاغت ہے، علم بدی ہے، پھر اس کے بعد میں اصول تفسیر پڑھانا، پھر تفسیر پڑھانا، اصول حدیث پڑھانا، پھر حدیث پڑھانا، پھر حدیث کے اندر محاکمہ کرانا۔ محاکمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر کئی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، تو اس پہ کیوں عمل کیا جاتا ہے، اس پہ کیوں نہیں کیا جاتا، یہ حدیث کو پکڑنے کی کیا وجہ ہے، یہ حدیث کو نہیں پکڑنے کی کیا وجہ ہے، یہ ایک علم ہے بہت بڑا۔ اور چونکہ جو ذاتی اسٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اس علم سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے پنگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانے والی حدیث بھی ملتی، نہیں اٹھانے والی بھی ملتی، تو نہیں اٹھانے والی کو کیوں لیتے ہیں، اٹھانے والی کو کیوں چھوڑتے ہیں، یہ ہے، اس کو علم محاکمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ بہت ہیں ایسے، یعنی سینکڑوں مسائل ہیں اس ٹائپ کے، تو وہ علم محاکمہ پڑھنا پڑھانا، پھر اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ دین بلڈ ہونا شروع ہوا، دین کا فہم، دین کی استعداد، یہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے اپنے کرم سے کیسا نظارہ قائم کر دیا، ہزاروں مدرسے ہو گئے، علماء کرام، مفتیان دین، دعات، بڑے بڑے داعی، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑی تربیت کے ماہرین یہ لوگ دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے، دیکھتے دیکھتے دنیا میں رنگ پھیل گیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر بھی، انسٹیٹیوٹس کی اہمیت کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اس کو اپنا مشین بنا لیا، اس کا تعاون کو، اس میں کام کرنے کو، وہ میرے حساب سے میرے دوستوں لکی پرسن ہے، بہت زیادہ خوش نصیب ہے۔ کیونکہ اس کو آگے کا نہیں معلوم ہے کچھ، اس کو پکچر نہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا کیا ریزلٹ ہے، کس کے کیا عواقب ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں، اصل یہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، جب مدارس کا تقاضا آئے تو وہ بھی لبیک کہو، لیکن اداروں کا تقاضا آئے وہ موت لبیک کہنے کا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا کام۔ اتنے ماشاءاللہ سے اب حافظ بننا شروع ہو گئے، عالم بن، اور یہاں حافظ بنانے کا رجحان تھوڑا بڑھ گیا ہے، عالم بنانے کا رجحان اس سے زیادہ بڑھنے کا ہے، وہ بالکل ہی نہیں ہے ابھی بھی۔ حافظ بنائیں گے پھر کالج میں ڈال دیں گے۔ حافظ بننے کے بعد بچہ جب کالج جاتا ہے تو حافظ دوسرے کی حفاظت کرنا تو بہت مشکل ہے، اس کا خود محفوظ ہونا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، حافظ خود محفوظ نہیں رہتا۔ اس کو محفوظ ہونے کے واسطے، چونکہ اس میں قرآن پاک میں کیا ہے، قرآن پڑھنا الگ فضیلت ہے، اس کی تلاوت الگ ہے، وہ بغیر سمجھے کے پڑھنا اس ایک وہ چیز ہے مستقل۔ وہ صحابہ کرام بس تلاوت کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تعلیم فرمائی، بس پڑھو اس کو، ریپیٹ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا، اپنے منہ سے لگانا اور اپنے منہ سے اس کو دہرانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ساتھ بندے کو جوڑنے والی چیز ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم اس کا سیکرٹ، ٹرانسلیشن پڑھنے میں نہیں آ سکتا، وہ ٹرانسلیشن قرآن پاک نہیں ہوتا، ٹرانسلیشن پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، آپ جب کھڑے تو ٹرانسلیشن پڑھے تو نماز تھوڑی ہوتی، ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہوتا، نالج ہے، قرآن کو ریپیٹ کرنا یہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ اور صحابہ کرام واصل بحق جو ہوئے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوئے ہیں زیادہ، قرآن پاک کی تلاوت سے اور کثرت ذکر سے اور نمازوں کے نوافل کے اہتمام سے ان کو وصول حق زیادہ ہوا ہے، یعنی اکثر ان میں ایسے ہی واصل ہوتے تھے۔ واصل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو کر ولایت کے حاصل ہو جانے کو۔ تو وہ جو چیز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کے جو مضامین اور علوم ہیں وہ لینا ایک ایسی چیز ہے کہ اسی سے پھر آدمی کی زندگی کی حفاظت ہے اور انسانوں کی زندگی کی حفاظت ہے، اقدار کی حفاظت ہے، اخلاق کی حفاظت ہے، معاشرت کی حفاظت ہے، معاملات کی حفاظت ہے، احکام کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے۔ حافظ کو آپ عالم نہیں بنائیں گے تو اس کو نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے، جیسے بہت سے سورے ہمیں یاد ہیں مگر اس کا مطلب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، پڑھتے ہیں ایسے، یہ بچے ہوتے ہیں قرآن پاک پورا یاد کر لیا، ایک فضیلت حاصل ہو گئی، مگر اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، کیا تفصیلات ہیں، پھر آیت کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں، اور آیت کے ضمن میں سرکار نے جو تفصیلات بنائی بتائیں وہ الگ ہیں۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری قرآن پاک میں بیان فرمائی ہوئی کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور آپ بیان کریں گے لوگوں سے کہ کیا نازل کیا گیا، لوگوں کو نہیں آئے گا سمجھ میں۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن نازل کیا آپ کی طرف، آپ بیان کریں لوگوں کو کہ کیا نازل کیا گیا، وہ نہیں نکل سکتا خالی قرآن سے، خالی نماز پڑھو ہے قرآن پاک، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، فجر پڑھو، ظہر میں چار پڑھو، عصر میں چار پڑھو، مغرب میں تین پڑھو، عشاء میں چار پڑھو، جب پڑھو تو قیام ایسا کرو، اس میں یہ کرو، رکو ایسا کرو، سجدہ ایسا کرو، قعدہ ایسا کرو، قومہ ایسا کرو، سلام ایسا پھیرو، اس کی ٹائمنگ یہ ہے، اس کے شرائط یہ ہیں، یہ فلاں وقت میں بریک ہوتی ہے، فلاں وقت میں مکروہ ہوتی ہے، فلاں وقت میں صحیح ہوتی ہے، فلاں وقت میں کمپلیٹ ہے، فلاں وقت میں انکمپلیٹ ہے، یہ سب کہاں ہے قرآن پاک میں، کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ لتبین للناس میں ہے، یہ سرکار جو بیان فرماتے تھے تفصیلات اس میں نکل کے آیا ہے۔ تو آپ بیان فرماتے، پھر آپ کے بیان کرنے کے بعد بہت سے قیامت تک آنے والی جو جزیات ہیں حضور کے بیان میں سے پھر نکالنے کا کام رہتا ہے جو مستحدین کرتے ہیں، جن کو ہم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، انہوں نے نکالے، پھر ان کے شاگرد قیامت تک ایسے بڑے بڑے علماء بھی پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی شاگردی میں وہ نکالتے رہیں گے۔ اس کے ماہرین ہر جگہ اویلیبل ہونا ضروری ہے، جتنے زیادہ پروڈکٹ آپ کریں گے اتنا دین پھیلے گا، اتنا دین بچے گا، اتنا دین سیف ہوگا، اتنا ترقی کرے گا، اتنا دین کا لیول بڑھے گا۔ ہم جو دیندار ہیں ایک ہمارے دینداری کا لیول ہے، لیکن جو اصل دینداری ہوتی ہے کامل، ایک کمپلیٹ لیول ہوتا ہے نا، کامل لیول، وہ بہت دور ہے ہمارے سے، بہت دور ہوتا ہے۔ ہمارے قرآن پڑھنے کا لیول، ہمارے نماز پڑھنے کا لیول، ہمارے صدقہ کرنے کا لیول، ہمارے اخلاص کا لیول، ہمارے حسنات کا لیول، ہمارے گناہوں سے بچنے کا لیول اتنا لو ہے، اتنا لو ہے کہ اگر شمار کر لیا جائے کہ ہے دینداری میں سے کچھ تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، اتنا تھوڑا سا لیول ہے ہمارے پاس۔ مگر اس پر اللہ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے اللہ پاک کا ہم اس پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ مولا آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے. بقیہ دینداری کے اندر ترقی ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہوتا ہے. دینداری کی ترقی بہت عجیب چیز ہوتی ہے میرے دوستو. قرآن پاک کی تلاوت کی ترقی عجیب چیز ہوتی ہے. ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا رمضان میں دو دو پارے پڑھ لیے, کسی نے دو قرآن پڑھ لیا, تین قرآن پڑھ لیے, تو بڑے کارنامے کی بات ہوتی ہے نا. جب دینی ترقی ہوتی ہے تو غیر رمضان میں عورتوں کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا لیول الگ ہوتا ہے. وہ ہمارے حیدرآباد کی جو ذمہ دار جماعت کے ہیں وہ گئے نظام الدین جو تبلیغ کا مرکز ہے, ان کی جو خاتون ہیں ہمارے حیدرآباد کے ذمہ دار کی حضرت ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ حیات تھی, امی جان سارے کہتے تھے, وہ ان کے پاس گئے, وہ ٹھہرتے تھے ان کے پاس. تو حیدرآباد کی ایک فیملی دلی میں رہتی تھی, انہوں نے ان کو دعوت دی ناشتے کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ناشتہ تو ہمارے پاس جو آدمی مہمان ہوتا ہے اس کو بھیجتے نہیں ہیں, لیکن تم حیدرآباد کے لوگ شوقین ہوتے ہو تھوڑے کھٹا میٹھا کھانے کے, تو تم ناشتہ یہاں لے آؤ ان کا. تو وہ ناشتہ یہاں لے کر آ گئے. کس کا؟ یہ حیدرآبادی فیملی کا. تو یہ لوگ شریک نہیں ہوتے کھانے میں مرکز والے, انہوں نے کہا کھلا دو تمہارے مہمان کو. تو وہ دسترخوان بچھا کے وہ کھلا رہی تھی. تو دیکھا تو اس میں جناب والا کھچڑی بھی ہے, انڈے بھی ہیں, قیمہ بھی ہے, پاپڑ بھی ہے, اچار بھی ہے, پراٹھا بھی ہے, یہ ہے وہ ہے, جو ساری چیزیں ہوتی ہیں سب ہیں. دیکھتے رہے وہ انہوں نے کھا لیا. اس کے بعد میں آیا گیا, کچھ کہا نہیں, خاموش ہو گئی وہ حضرت ماں یوسف صاحب کی بھی. اس کے بعد میں جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تعلیم دینے کا, تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ بیٹی تم قرآن پاک کتنا پڑھ لیتی ہو روز؟ تو انہوں نے کہا امی جان, وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ قرآن پاک پابندی سے پڑھنے والی, بہت پڑھنے والی, ان کا خود بیان ہے, مجھے ان کے شوہر نے خود بتایا, امیر صاحب نے خود بتایا مجھے, نعیم اللہ خان صاحب نے. میں نے کہا امی جان میں دو پارے پڑھتی ہوں روزانہ, دو پارے پڑھتی ہوں. تو اب جو لوگ دو بھی پارے نہیں پڑھتے وہ سوچے اپنے بارے میں, وہ بہت دین دار ہیں تو وہ کہہ رہے تھے میں دو پارے روزانہ پڑھ لیتی ہوں. تو انہوں نے کہا ماں یوسف صاحب کی بیوی نے کہ جیسے تم ناشتہ کر رہی تھی نا, اگر ایسا کرو گے تو دو سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ سر پر آئے سٹ پٹا گئی کہ یار یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا امی جان پھر کتنا پڑھنا چاہیے, اور یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی, غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے, پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ کہنے لگے اگر 15-20 پارے نہیں پڑھے روزانہ تو کیا پڑھے. یہ ان کی بیوی نے بتایا. اگر عورت کے بارے میں بات ہو رہی, اور گھرستی والی عورت مطلب یہ کہ جو بچوں کو سنبھالتی ہے, کام کاج کرتی ہے, جھاڑو دیتی ہے, پکاتی ہے گھر میں سب, کہ اگر 15-20 پارے نہیں, 15-20 پاروں کیسا ٹائم نکلتا ہوگا اندازہ کریں آپ لوگوں کو. اور سب کے ساتھ مہمان آ رہے ہیں, ان کا اکرام ہو رہا ہے, ان کو کھلا رہے ہیں بھی, پلا رہے ہیں بھی, کسی کو نہیں نہیں ہوتا, سب کے ساتھ ہاں ہے, سب کے ساتھ سلوک ہے, پھر بھی 15-20 پارے پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ ایک لیول ہوتا ہے, نمازوں کا بھی ایک لیول ہوتا ہے. تراویح پڑھ لینا ہمارے پاس کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے تراویح پڑھ 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت سرما ہے نا, کیونکہ ہم 8 کے مقابلے میں 20 کے قائل ہیں. ایک مرتبہ 12 بجے رات کو جو ہے میں پان کھا کے چائے وائے پی کے مرکز نظام الدین میں پان وان کھا کے اندر آ رہا تھا, وہاں پہ ایک سلیمان صاحب بول کے ہیں, تو وہ سلیمان صاحب نے وہ وہاں کے جو ہے نا ایک بزرگ ہے بھی نام ان کا مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ اندر جا رہے تھے اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ خواتین بھی مستورات میں 12 بجے رات کو اندر خزب خیریت تو ہے اندر؟ تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں پتا. کہنے لگے اب جو ہے مولانا زبیر صاحب 10 پارے نوافل میں پڑھتے ہیں تراویح کے بعد, وہ خود بھی تراویح خود ہی پڑھاتے تھے. وہ زمانے مولانا زبیر صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اپنے 3-4 آدمیوں کے ایک ہیں, وہ ٹیکسی میں پیچھے کی سیٹ پہ وہ اکیلا آدمی آ سکتا ہے, دوسرا بچہ بھی نہیں بیٹھ سکتا ان کے ساتھ. وہاں زبیر صاحب اتنے موٹے تازے آدمی ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. تو 10 پارے تراویح کے بعد پڑھاتے ہیں, اور پاس انہوں نے کہا کہ برسوں سے ان کا یہ معمول ہے, اور عورتیں 10 پارے تراویح کے بعد روزانہ ان کے پیچھے سنتی ہیں. نو اپنی لیول, اس کو ایسے لیول ہوتے ہیں, میں لیول کو سمجھانے کے واسطے بتا رہا ہوں میں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک لیول ہوتا ہے, تقوی پرہیزگاری کا ایک لیول ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا ایک لیول ہوتا ہے, حلال حرام میں احتیاط کرنے کا ایک لیول ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے اگر ہمارے پاس ایکٹیویٹی چلتی رہیں گی, ہم محنت کرتے رہیں گے, ہم اللہ والوں کی باتیں سنتے رہیں گے, ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے رہیں گے, آنا جانا ان کے ساتھ میں رکھیں گے, ہمارے بچوں اور بچوں کو پڑھاتے رہیں گے, تو پھر اس طریقے سے دین پھیلے گا بھی, دین بچے گا بھی, اور دین کا جو لیول ہے وہ بڑھے گا. اور دین کا لیول جب اصل معنی میں بڑھتا ہے تو پھر نورانیت شروع ہوتی ہے اس میں, پھر برکت شروع ہوتی ہے اس میں, پھر روحانیت شروع ہوتی ہے اس میں. ابھی تو شیپ بن گئے ہیں تھوڑے سے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے پہلے, پھر پھونکتے تھے نا بعد میں اس کے اندر, تب وہ جا کے اڑتا تھا,
अभी ये जो आपको दाढ़ियां ओढ़ियां नजर आ रहे हैं, जना कुर्ते उर्ते नजर आ रहे हैं, टोपियां ओपियां नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को आवक जावक नजर आ रही है, ये क्या है? अभी मट्टी के परिंदे बन रहे हैं। अभी कहा इनमें जान पड़ी हुई है, अभी कहा इनमें रूह पड़ी हुई है, बहुत दिन है अभी। मगर यह है हमें लगे रहना है। हम अगर लगे रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे, तो फिर आप देखिए अल्लाह पाक क्या रंग दिखाता है। अल्लाह की कसम, अगर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी पे लगा रहा तो इन दूसरी बिरादरान मुल्क को हमारे अल्लाह पाक मजबूर करेगा इस्लाम कबूल करने पर। जो आज मुसलमानों को हट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे बदगुमानी करते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, अगर मौका मिल जाए तो यही लोग इनके खादिम बनेंगे, इनसे अकीदतमंद बनेंगे, इनकी मोहब्बत में मरेंगे, इनसे माफियां मांगेंगे, इनसे दुआएं करवाएंगे। मगर आज मुसलमान मुसलमान बनना है वैसा, तो हमें वो चीज लाना है कि इस मुल्क के अंदर भी अल्लाह पाक इस्लाम को गलबा नसीब फरमाए। दुआ भी करनी है, कोशिशें भी करनी है। ये कोशिशों की शुरुआत है। हम अपनी जगह पर अपने अपने काम में लगे रहें, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, एक बेहतरीन शहरी बनकर, नाफे बनकर, सबके लिए, सबके साथ खुश उसलूबी के साथ रहने वाला और सबके साथ हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम देकर चलने वाले होंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जे फरमाएगा। इसलिए ये छोटे मोटे रिजल्ट जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमारी खुशी के लिए, तसल्ली के लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक इंतजाम समझिए कि जैसे बच्चों को जो है ना अप्रिशिएट करने के वास्ते कैंडी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, और बच्चे समझते हैं कि आ रहा है होमवर्क कर लेने से कैंडी मिल जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और बहुत कुछ दिखाएंगे अल्लाह पाक। मगर हमें लगे रहना है, मेहनत करनी है, कुरान पाक के उलूम खोलना है अपनी अपने ऊपर भी, अपनी औलाद पर भी। जब कुरान से सही मुनासिबत हो जाएगी फिर जो कुरान समझ में आता है वो अलग चीज होती है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि अगर सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर मैं तुम लोगों के सामने बयान कर दूं, जो अल्लाह पाक मुझ पर उसके मजामीन खोलते हैं, तो तुम 30 ऊंटों पर उसको नहीं लाद सकोगे। सिर्फ सूरह फातिहा के जो मजामीन पढ़ने के दौरान अल्लाह पाक मुझ पर इल्का फरमाते हैं, वो अगर मैं तुम्हारे सामने बयान कर दूं, तो 30 ऊंट, ऊंट जो लाद अपने ऊपर वजन उठाता है, उतने 30 ऊंटों पर भी तुम उसका बोझ नहीं उठा सकोगे, इतना ज्यादा है। ऐसे उलूम अल्लाह पाक खोलता है। क्यों? इस वास्ते कि ये फैजान नबूवत है, असल में सरकार का फैज है पूरी उम्मत पर। हर नेकी की तौफीक मेरे दोस्तों सरकार के फैज की वजह से होती है। ये राज है समझने का। जिस मुसलमान से जितना सरकार से जोड़ है उतना उसको फैज मिलता है। मैंने ये मजमून थोड़ा सा शबे बराज के, शबे मेराज के मौके पर सुनाया था, शायद आप लोगों के जहन में होगा। यानी अगर हमारा बच्चा हाफिज बन रहा है ना, सरकार का फैज है वो। अगर हम नेकी में हिस्सा ले रहे हैं ना, तो सरकार का फैज है वो। अगर हम नमाज की तरफ आ रहे हैं, हमें तौफीक हो रही है अल्लाह की तरफ से, तो वो सरकार का फैज है वो। अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो वो सरकार का फैज है वो। फैजान नबूवत की किरणें हैं ये, नबी नबवी फैज की किरणें हैं। और ये मजमून मैंने अखज किया खास तौर पर मेराज के उस वाक़े से, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे, वहां आपके सामने मेहमान को इकराम के तौर पर जो चीज पेश की जाती है, उसमें शहद पेश किया गया, उसमें शराब पेश की गई, उसमें दूध पेश किया गया। सबको पता है आपने दूध को इख्तियार फरमाया, आपने दूध को इख्तियार फरमाया था। जिब्राइल ने क्या फरमाया? अगर आप शराब की तरफ हाथ बढ़ाते, वो जायज थी उस वक्त, वैसे भी वो आखिरत की थी, वो दुनिया की तो थी भी नहीं, वो आपके लिए नाजायज का मसला नहीं था वो। लेकिन अगर आप उधर तवज्जो फरमाते तो आपकी उम्मत फिस्को फजूल की तरफ मुतवज्जो हो जाती। और अगर आप शहद की तरफ हाथ बढ़ाते तो हालांकि शहद तो शहद है, लेकिन आपकी उम्मत लज्जतों, दुनिया तलबी में लज्जतों और ख्वाहिशात की तरफ मुतवज्जो हो जाती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो एक नौजवान ने अपनी तरफ बुलाया कि इधर आइए। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि नहीं, आगे चलो। दूसरी तरफ से एक नौजवान ने एक आदमी ने बुलाया, इधर आइए। आपने जिब्राइल ने फरमाया कि जी हुजूर उधर ना जाइए, आप आगे चलिए। आगे जाने के बाद में हुजूर ने पूछा वो कौन थे? फरमाया कि वह एक तरफ से बुलाने वाला यहूदियत थी। अगर आप उस आदमी की बात पे सुनने के लिए चले जाते तो आपकी उम्मत, बात का जोर देखिए जरा सा, यही मैं सोचवाना चाह रहा हूं आपसे, अगर आप उस आदमी की बात की तरफ सुनने चले जाते तो आपकी उम्मत यहूदियत की तरफ मुतवज्जे हो जाती। और अगर वो बाएं हाथ वाले की तरफ आप जाते तो आपकी उम्मत ईसाइयों और नसरानियत की तरफ मुतवज्जे हो जाती। तो जितने जितना जिसको दीन के ऊपर तौफीक मिलती है, अल्लाह पाक की तरफ से मिलती है तौफीक, ये हुजूर की तरफ से नहीं मिलती, ये भी जहन में रख लो। तौहीद में भी गड़बड़ नहीं करने का है। फैजान अलग चीज होती है, मालिक अलग हुआ करता है, बरकत अलग चीज होती है, मालिक अलग हुआ करता है। तो हुजूर देते अल्लाह पाक हैं, लेकिन जिस नबी को, जिस उम्मती को, जिस आदमी को, जिस बच्चे को, जिस बच्ची को, जिस बड़े को, जिस छोटे को, जिस खैर की तौफीक होती है, वो फैजान नबूवत का हिस्सा होता है। نبوی فیض ہے. تو جتنا جس کو سرکار سے مناسبت ہوگی روحانیت سے اتنا اس کو آئے گا. کل میں نے وہاں کیلیفورنیا میں جو مضمون سنایا تھا اس میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک کسی بچے کا دل یا بچی کا دل سرکار کے دل سے کسی نہ کسی درجے میں میچ نہیں کرتا وہ حافظ نہیں ہوتا. کم سعادت ہے یہ. کیوں؟ اس واسطے کہ حافظ قرآن پاک کے بارے میں قرآن میں یہ ہے, قرآن پاک ہی کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتارا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے, روح الامین نے اس کو لے کر اترے ہیں اور آپ کے قلب مبارک پر اترے ہیں. اس آیت سے علماء نے استفادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک قلوب انسانوں کے قلوب قلب محمدی سے کسی نہ کسی درجے میں لائن میں نہیں آتے, کیا بولتے میچنگ میں نہیں آتے, اس وقت تک قرآن پاک کے یاد ہونے کا فیض بھی نہیں ہوتا. اور جیسے یاد ہونے کا فیض ہے اس کے علوم کا بھی ایسے ہی فیض ہے. کسی کا سینہ علوم قرآن کے لیے کھل جائے, علوم حدیث کے لیے کھل جائے, علوم وحی کے لیے کھل جائے, اللہ پاک کی مرضیات اور نامرضیات کے لیے کھل جائے, اسرار کا خزینہ بن جائے, اللہ پاک کے علوم اور اس کا بھیدی ہو جائے. وہ علم الاسرار جس کو کہتے ہیں, کائنات میں جتنے اللہ پاک کے احکامات ہیں ان احکامات کی لم اور سر اور وجوہات اور حقیقتیں حکمتیں اور مصلحتیں وہ اللہ پاک کھولتے ہیں. جتنا قلب محمدی سے کسی انسان کا قلب ملتا ہے اور مناسبت پیدا کرتا ہے اپنی کوشش سے, تقوی سے, پرہیزگاری سے, دینداری سے, اتنا زیادہ ادھر سے علوم کا فیضان ہوتا ہے. یہ سب میرے دوست بزرگوں اللہ پاک عطا فرمائیں گے, ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائیں گے. تھوڑا سا ہم متوجہ ہوں گے, توبہ تلہ کریں گے, ہمارے بچوں کے بارے میں فکر کریں گے, بچیوں کے بارے میں فکر کریں گے, اور جو ادارے چل رہے ہیں ان کی بھرپور مدد کریں گے. آپ دیکھیں گے اللہ پاک یہ سب نقشہ دکھائیں گے. تو یہ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ اس کے الفاظ بھی, اس کے معانی بھی, اس کے علوم بھی, اس میں پائے جانے والے احکام بھی, اس کو ہماری نسلوں کے اندر لے جانا ہے, منتقل کرنا ہے, اس کو پھیلانا ہے پوری انسانیت میں, اس کے حامل بننا ہے, اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں جو ہے اللہ پاک دکھائیں گے. جیسا کہ صحابہ کو دکھایا, تابعین کو دکھایا, تبع تابعین کو دکھایا. دنیاوی فتوحات ایک سرکل کے ساتھ ہوا کرتی ہیں, وہ سب اللہ پاک نے اسی قرآن کی برکت سے ان کو دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے جو معاملات ہیں وہ تو میرے دوستو اللہ پاک نے آخرت ہی کے ساتھ مختص فرمائے. اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے, ہماری اولادوں کو بھی حصہ نصیب فرمائے. اور میں خاص طور پر بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس مبارکبادی کے ساتھ کہ ہمارے بچے نے جو یہاں قرآن پاک مکمل کیا, نیچے سناتا رہا وہ, ابھی آج اس نے مکمل کیا اسی یہاں کا پڑھا ہوا بھٹ صاحب کا. اور پیرنٹس کو خصوصیت کے ساتھ میں بہت مبارکباد ہے ہماری طرف سے کہ اللہ بہت بہت مبارک کرے, اللہ پاک اس کے لیے یاد رکھنا بھی آسان کرے, پھر اس کے بعد اس کو اس کا عالم بھی بنائے. میں عالم بنانے پر توجہ دے رہا تھا, عالم بھی بنائے, مفتی بھی بنائے, داعی بنائے, دین کے لیے دین کے سچا خدمت گار اللہ پاک اس کو بنائے. اور جتنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ, جتنی بچیاں پڑھتی ہیں وہ, اللہ پاک ان سب کو بھی حافظہ بنائے. اور یہاں سے جو بھی خدمات ہم انجام دے رہے ہیں اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے. بغیر قبولیت کے بھی بعض مرتبہ کام لیے جاتے ہیں مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس کا, صفات قبولیت کے ساتھ میں کام ہونا اصل ہے. تو ہم جو حصہ ڈالتے ہیں اپنا اس کو بھی اللہ قبول کرے, جو ہمارے اساتذہ اور کام کرنے والے محنت کر رہے ہیں اس کو بھی قبول کرے, جو ہمارے انتظامیہ ہیں, ہماری جو فائنانس کی کمیٹی ہے اور جو انتظامی طور پر کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ, اللہ پاک ان کو بھی قبول کرے, اور پوری خاص طور پر پوری دنیا کی خدمت کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں, آج 25ویں شب بھی ہے, آج کی رات تاخرات ہے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے مولا ہم بہت ہی گنہگار ہیں, بہت قصوروار ہیں. اے اللہ بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں, دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیریوں میں, خلوتوں میں, جلوتوں میں, جان سے, مال سے اور پتہ نہیں کس کس سے. اے پروردگار ہم تو گناہ ہی گناہ ہیں, ہم تو گناہوں میں ڈوب گئے ہیں. اے اللہ بہت زیادہ شرمندگی ہے, بہت افسوس ہے ہماری حالت کے اوپر. نفس و شیطان نے ہمیں گرا لیا, چت کر لیا. نفس و شیطان سے ہارے ہوئے ہیں, اسے مارے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سے جو بھی کبھی گناہ ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ گستاخی کرنے کے لیے نہیں ہوا پروردگار, اور آپ کی مخالفت کرنے کے ارادے سے نہیں ہوا. یا اللہ قرآن حدیث کے خلاف کرنے کی نیت سے نہیں ہوا, بس نفس و شیطان کی مغلوبیت کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے. آج کی اس مبارک رات میں ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ جوڑ کر اور ہاتھ پھیلا کر آپ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں. پروردگار ہم تمام کو معاف فرما دیجئے, ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اور ہم تمام کو اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دیجئے, جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ کی صفت ہی عفو کی ہے. آپ کرم فرمانے والے ہیں, کرم فرما کے خوش ہوتے ہیں. گنہگار بندے معذرت کرتے ہیں تو پروردگار آپ کو رحم آ جاتا ہے, آپ رحم فرماتے ہیں. اے مولا کریم آپ سوال کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, اپنے اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, پروردگار ان بوڑھوں اور بوڑھیوں کو اے مولا آپ معاف فرما دیجئے. ان کو آپ سزا دیں گے تو ان کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. پروردگار آپ ان پر رحم فرما دیجئے. اے مولا معاف فرما دیجئے, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجئے. ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. اے اللہ اور ہمارے لیے بھی مولا ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. موت اور ماں بعد الموت میں برکت فرما دیجئے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے, پوری امت پر فضل فرما دیجئے, پوری امت سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے, پوری امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی قادر ہیں, آپ ہی قاہر ہیں. اے اللہ آپ فعال لما یرید ہیں. امت پر رحم کا فضل کا خاص فیصلہ فرما دیجئے. امت مسلمہ کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرمائیے. آپ کے حبیب کی امت ہے, در در ٹھوکریں کھا رہی ہے, پریشان حال ہے, کوئی اس کا فرزان پرسان حال نہیں ہے. مولا آپ ہی مہربانی فرما دیجئے اپنے حبیب کی امت پر. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے, سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے, بالخصوص اس ملک کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے, ان کو اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کی حلاوت اور چاشنی ان کو چکھا دیجئے. اے اللہ اس کے اندر جو تمانینت قلب ہے, جو دل کا سکون ہے, اس کا کچھ اندازہ ان کو دے دیجئے. اے اللہ ان کو بھی اب ہدایت میں لے آئیے. پروردگار ان کو بھی جہنم سے بچا دیجئے اور جنت میں جانے کا راستہ پیدا فرما دیجئے, اسباب پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک کے سارے انسانوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کی نفرت آ گئی ہے اس کو اے اللہ عقیدت سے مبدل فرما دیجئے, محبت سے مبدل فرما دیجئے. جو بدگمانی میں آ گئے ہیں لوگوں کے کہنے سننے میں آ کر, پروردگار ان کے اندر حسن ظن پیدا فرما دیجئے اور ان کو اسلام سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائیے, اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمارے اسلام کو کامل فرما دیجئے, ہمارے ایمانی میں کمال پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دیجئے, ہمیں آپ کی محبت عطا فرما دیجئے, ہمارے دلوں میں آپ کا خوف پیدا فرما دیجئے, ہمارے دلوں میں آپ کی باتوں کی عظمت پیدا فرما دیجئے, آپ کے ایک ایک حکم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے, سرکار کی ایک ایک پاکیزہ سنت کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے ساتھ اور آپ کے حبیب کے ساتھ سچا عشق ہمیں نصیب فرما دیجئے, اس کے اندر کمال ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے مولا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, آخرت کے تمام عقبات اور گھاٹیوں میں ہماری مدد فرمائیے اور دنیا کے اندر بھی مولا ہمارے تمام مسائل کا حل فرمائیے. ہر چھوٹے بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ان میں سے ہر ایک کی حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرمائیے۔ جو جس چیز کا حاجت مند ہے، اے اللہ ہم تو حاجتوں اور ضرورتوں کا مجموعہ ہیں، آپ ہم میں سے ہر ایک کو پوری طرح جانتے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں اور اس مبارک موقع پر، اے اللہ اس قرآن پاک کے تکمیل کے موقع پر آپ ہماری اس گزارش کو قبول فرمائیے، ہم میں سے کسی کی کوئی حاجت باقی نہ رکھیے، سب کو پوری فرما دیجیے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائیے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو سکون عطا فرمائیے، اے اللہ اطمینان نصیب فرمائیے، اے اللہ ذہنی انتشار کو، خلفشار کو، ٹینشن کو، اسٹریس کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، اس ادارے کے قرضوں کو بھی اپنے کرم سے ادا فرما دیجیے۔ اے مولا ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، ہم میں جو بے روزگار ہیں اس کو روزگار سے لگا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے، اور سینکڑوں ہزاروں گنا برکتیں ان کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کے نظم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو تعلیم و تربیت کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ان میں قبولیت ڈال دیجیے، ان میں کامیابی ہمیں نصیب فرمائیے، اس کو صحیح نہج پہ صحیح ڈھنگ سے کرنے کی حکمت، اے اللہ اس کا سلیقہ اور فہم اور شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، ہم سب میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے، ہر چھوٹے بڑے کام میں اخلاص ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں میں سکون فرما دیجیے، اختلافات سے، انتشار سے، خلفشار سے اے اللہ حفاظت فرمائیے، ہم کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھروں کو یا اللہ نظر لگنے سے بچائیے، شہر سے اور آسیب سے بچائیے۔ اے مولا کریم اور شیطانی جناتی اثرات سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے۔ اے اللہ ہم سب کو مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیجیے، اور دنیا کے اندر جتنے مضلات الفتن ہیں چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اے اللہ ان تمام مضلات الفتن سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، عطا فرمائیے، اور جو شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بر و بحر میں، حرمین میں، خشکی و تری میں جہاں آپ کے اولیاء آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اور ان دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔